سورت العالم، چند باتیں سورت کے بارے میں۔ ترتیب کے اعتبار سے 87 یعنی 87 نمبر کی سورت ہے۔ ایک رکوع 19 آیات ہیں، 19، 72 یعنی 72 کلمات ہیں، اور 291 291 حروف ہیں۔ سورت بھی مکی ہے، اور مکی دور کا وہ دور کہ جب ابھی وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اخذ میں دقت پیش آتی تھی، جیسا کہ سورت قیامت میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ کہا گیا کہ لا تحرک بھی لسانک، اپنی زبان کو جلدی سے نہ حرکت میں دیں، ہم خود اس کو آپ کی زبان پہ بھی جاری کریں گے۔ اسی طرح اس سورت کے اندر بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کو اخذ کرنے کے ناطے سے کافی اشارے ملتے ہیں۔ اس پوری سورت کا موضوع جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کے بعد دل میں پیدا ہونے والے جذبات ہیں۔ سورت کا نام اعلیٰ سورت کے شروع میں، اور اس سورت کی خاص شان نزول نہیں بلکہ اس سورت کے خاص مواقع پہ پڑھنے کے کچھ ہمیں اشارے ملتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت اور اس سے اگلی سورت سورت الغاشیہ دونوں عیدوں اور جمعے کی نماز میں پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں سورت الاعلیٰ، دوسری میں سورت الکافرون، اور تیسری میں سورت اخلاص پڑھایا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ بڑے مجمع جیسے کہ یہ عیدین اور جمعے کے، اس میں ہمیشہ موعظت یعنی واعظ والی دل کو نرم کرنے والی سورت پڑھا کرتے تھے، جس سے ایک انسان حقیقت میں اپنے بارے میں غور و فکر کرنے لگے۔ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جن صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی تھی اس میں سے سورت الاعلیٰ بھی تھی، اور اس کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہو رہا ہے۔ اس سورت کے اگر ہم پیغام کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی، اور اس کے بعد پھر مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پہ غور و فکر دعوت ہے، کائنات کو دیکھو، اور پھر بیچ میں قرآن پاک کی بات کرنے کے بعد آخر میں تزکیہ کی بات ہے۔ انتہائی خوبصورت سورت ہے، اگر ایک انسان صرف اس ایک سورت کو ہی غور سے پڑھ لے اور اس پہ عمل کی کوشش کرے تو اس کا دین درست ہو سکتا ہے۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمار رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ام مکتوم مدینہ تشریف لائے، تو اس وقت جو قرآن پاک کی تعلیمات جو دی جاتی تھی اس میں سے بھی یہ سورت الاعلیٰ اور ان سورتوں کا پڑھنا ملتا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم اپنے لیے کیا چیز لے کے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب اعلیٰ کے نام کی۔ اس میں لفظ اعلیٰ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت جہاں بیان ہوئی اسی پہ سورت کا نام ہے۔ سبح کا لفظ جو ہے یہ امر ہے۔ ابھی تک پیچھے ہم نے جتنی بھی مسبحات کی صورتیں پڑھی تھی سبح سے یا یسبح سے پڑھی تھی، لیکن اس کے اعراب کو دیکھیں تو سبح آپ پڑھیے، حکم ہے یعنی امر ہے، ڈوز میں سے ہے کہ آپ تسبیح کریں۔ اسی لیے جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کو اپنے سجدوں میں رکھو، سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی العلیٰ سجدوں میں آپ رکھتے تھے۔ حضرت عبا بن عامر کہتے ہیں کہ جب سورت نازل ہوئی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے سجدے میں کہا کرو، یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور اسم ربک کا معنی ہے کہ رب کا نام، اللہ کے نام کی عزت کرے، خوشی اور خضوع کے ساتھ اس کو لے کر چلیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ کی ذات ہے۔ کون سا نام؟ اللہ۔ اس لیے کسی کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے آپ، الالہ سے وہ لفظ بنتا ہے۔ جس طرح کچھ اور نام ہے جیسے الرحمن، رزاق، غفار، قدوس، ان کو بھی عام انسانوں کے لیے اس طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آپ عبد الرزاق کہہ سکتے ہیں، عبد الرحمن کہہ سکتے ہیں، اور عبد کے ساتھ جتنے بھی نام جس کے اندر شد آتی ہے عموماً، جس کے اندر شدت پائی جاتی ہے، وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خالی نہیں پڑھ سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا جو اشارہ اس میں ملا کہ اپنے رب کی تعریف کرو، کیوں کرو؟ اس لیے کہ اللہ سی خلق کا فسوا، وہ ذات جس نے پیدا کیا اور پھر ظاہری اور باطنی قوتیں دے کر درست بھی کر دیا۔ آخری پاروں کی تقریباً ہر صورت میں کہیں نہ کہیں انسان کی تخلیق کا تذکرہ ضرور ہے. ہم اس کو سائنس کہتے ہیں. اللہ اس کو غور و فکر تدبر کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں غور کرو, وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا پھر سوا. سورۃ انفطار میں ہم پڑھ چکے کہ الذی خلقک فسواک فعدلک, وہاں تین سٹیپ تھے, یہاں دو سٹیپس کر کے تیسرا بتا دیا, والذی قدر, پھر اس نے تقدیر مقرر کی, تمہارا نصیب بنایا. تم ابھی ماں کے پیٹ میں 3 مہینے کے بھی 4 مہینے کے ہونے والے تھے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر بنا دی, اور فہدا, پھر تمہیں راہیں بھی دکھائیں. سورۃ دہر میں ہم بات کر چکے کہ راہ دکھانے سے مراد دنیا میں آ کے بچے کو دودھ پینا, بلکہ دنیا میں آنے کا راستہ دکھا دیا. بچے کو کس نے سکھایا ماں کا دودھ کیسے پیو, پرندے کو کس نے اڑنا سکھایا, اور اسی طرح جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی وہ ساری چیزیں دے کر بتایا کہ اس رب کی تعریفیں کرو جس نے تم کو زندگی گزارنی سکھائی. تھے ہم اس قابل کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھتے اور سمجھتے؟ تھے ہمارے یہ نصیب؟ تھے یہ ہمارے پلانز؟ کیا ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں گے, سیکھیں گے, سمجھیں گے؟ یہ راستے کس نے آسان کیے؟ اللہ کی ذات نے آسان کیے. تو کیا پھر ہم اس کے راستوں پہ چلنے اور اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے قابل خود کو سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور کرو, تمہیں جنت تک کا راستہ نہیں دکھایا, اس دنیا میں راستے میں جتنی تمہارے فائدے کی چیزیں وہ ساری بتا دی. تمہارے جسم کو جتنا ہونا چاہیے تو اتنا کر دیا, فہدا, تمہارا ناک ایک جگہ آ کے رک گیا, تمہارا قد ایک جگہ آ کے رک گیا, تمہارے پاؤں کی انگلیاں, تمہارے ہاتھ کی انگلیاں اگر اسی طرح بڑھتی جاتی جیسے تمہارے بازو بڑھتے ہیں تو تم ان سے فائدہ نہ اٹھاتے. جس رب نے اتنی آرگنائزیشن کے ساتھ تمہیں پیدا کیا, کیا اس نے تمہیں زندگی کا کوئی پلان نہیں دیا ہوگا؟ کیا اس نے تمہارے لیے کوئی قابل کام, قابل قدر کام کوئی چیز نہیں لکھی, بس آؤ اور ان چیزوں کو سجاؤ سنوارو اور دنیا سے چلے جاؤ؟ ہرگز نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے یہ سارے سٹیپ دیکھ لے, خلقا, پھر فسوا, پھر قدرا, پھر فہدا, یہ 4 سٹیپ جو ہیں یہ انسان کو سوچنے کے 4 مختلف نقطے دیتے ہیں. اب تو ان لفظوں کی تفسیر اتنی بار ہو چکی کہ اس وقت صرف اگر ہم شعور کو بیدار کرتے ہوئے غور و فکر ہی کر لیں اور تف کرے انسان اپنے حال پہ کہ جس رب نے اتنے پیار سے تجھے بنایا تو اس کے ساتھ کیا کرتا, تم اس رب کا قدر کتنی کرتے ہو, اس کا حق کتنا ادا کرتے ہو؟ صرف انسان کو نہیں, انسان کی تخلیق پہ غور کرانے کے بعد, والذی اخرج المرعى, اور جس نے زمین میں سے چارہ نکالا. تم تو چارہ بھی خود نہیں نکال سکتے, رعا سے یہ لفظ ہے. فجعلہ غصاء نحوا, پھر اس کو بنا دیا کوڑا, سیاہی مائل. کیسے سبزہ زمین سے نکلتا ہے اور اس وقت ایسے لگتا ہے ہر طرف ہریالی ہو گئی, پھر بارش کا پانی پڑتا ہے, پھر زرد ہوتی ہیں چیزیں, پھر ایک وقت آتا ہے کیچڑ بن کے پھرتی ہیں. اے انسان, تم غور کرو, تمہارا بھی تو یہی حال ہے. دنیا سے جاتے کب ہو؟ جب جسم کا ایک ایک کوز کام کرنا چھوڑ دیتا, جس وقت تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں رہتی, تم بول نہیں سکتے, تم کھا نہیں سکتے, تم پی نہیں سکتے, تو لوگ بھی تم سے بیزار ہونے لگتے ہیں. جس طرح سبزہ بعد میں غصہ نحوا بن جاتا ہے, اس طرح انسان بھی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے. بعض جب بظاہر شکل و صورت ٹھیک لگ رہی ہوتی لیکن اندر سے سارا جسم کام کرنا چھوڑ چکا تھا. ہم صرف اپنے اندر جھانک کے دیکھیں نا تو نہ جانے اندر کیا کچھ پیدا ہو چکا ہے, کتنی بیماریاں لگ چکی ہیں ابھی باہر نہیں آئی, کتنی کمزوریاں آ چکی ہوں گی, اور اگر ابھی یہ نہیں لگا تو لگیں گی, ہوگا, یہ ممکن ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جیسا کل تھا ویسا ہی آنے والے سالوں میں بھی رہے. ہر دن انسان کو اللہ تعالیٰ نے نئے سے نئے کام دیے. تم سوچو کہ کوڑا کرکٹ بننے سے پہلے کسی کام کے بنتے ہو؟ اگر وقت پہ چارہ کاٹ کے جانوروں کو نہ کھلایا جائے تو وہ کوڑا بن جاتا ہے, وقت پہ کاٹ کے کھلائیں گے تو وہ دودھ کی شکل میں انسانیت کو نفع دے گا. اسی طرح وہ انسان جو اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے, وہ پھر بعد میں مرتا ہے تو کوئی غم بھی نہیں ہوتا, کوئی بات نہیں, کچھ کر کے ہی مرے نا. ہمارے عموماً کسی کے مرنے جینے پہ کیا کہتے ہیں, ہاں بچوں کی شادی کر کے مرے, چلو شکر ہے اپنے سارے کام کر کے مرے, گویا کہ چلو جو کرنے آئے تھے وہ کر لیا. کسی نے یہ نہ کیا تو روتے ہیں, ہائے ابھی تو اس نے بچوں کی شادیاں نہیں کی, ابھی تو گھر بن رہا تھا, ابھی تو گھر بننا شروع ہوا تھا, ابھی تو بس یہ ہو رہا تھا, ابھی تو وہ ہو رہا تھا, लेकिन कितने कम लोग हैं कि जिनके जहन में ये है कि क्या हमने वो मकसद-ए-हयात पूरा किया जिसके लिए मैं भेजा गया, क्या हमने खुद को अल्लाह के दीन के काबिल करते हुए उस पे अमल करके फिर अब दूसरों की फिक्र करनी शुरू की। हमने किया तो क्या किया, क्या हमारी सिर्फ ख्वाहिशात सिर्फ दुनियाई के मामलों में रह गई, क्या हम इसी तरह दुनिया से चले जाएंगे, क्या हम सिर्फ अपने आप को इसी तरह से लेंगे। कितना इंसान के लिए वार है, कितनी बात है, सूख का रेजा रेजा हो जाओगे, आह वाह स्याह हो जाओगे अस्वद की तरह, तुम्हारी सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी फिर कुछ करना चाहोगे, सारी ताकत खत्म हो जाएगी फिर कुछ करोगे, क्या हो गया तुमको। दुनिया से जाते किसी इंसान को सोचो, अपना नाम उसकी जगह रख के देखें, हॉस्पिटल्स में लोगों को देखते हैं खुद को देखें, हम में से हर रोज रात एक बिस्तर पे लेटता इंसान, इसमें और हॉस्पिटल के बिस्तर में क्या फर्क है, एक ही जैसा होता है, फर्क सिर्फ इस बात का है कि अब वापसी का सफर शुरू हो रहा है और इंसान दुनिया में इस तरीके से बेफिक्रा बन के जीता है कि ऐसे लगता है कि बस इसको कुछ किसी ने पूछना ही नहीं। अगली आयत में नबी सल्लम के वही को अखज़ करने की तरफ इशारा, का गम न करें सनुक्रियो का फला तनसा, हम खुद आपको पढ़ाएंगे और आप फिर उसको भूल ना सकेंगे, फिक्र ना करें आप ले वही को, जो समझ आता है उतना ले लें, जो नहीं समझ आता जो भी बात जुबान पे नहीं आ रही कोई बात नहीं, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, अभी तो इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी हुआ, अभी तो आपके ऊपर हमने बहुत भारी कलाम डालना है, इसलिए गम ना करें भूले ना, इल्ला मा शाअ अल्लाह, बजुज इसके कि जो अल्लाह चाहे, यानी जब अल्लाह को बुलाना चाहेगा तभी भूलेगा, जो चीज़ आपकी ज़ुबान पे अल्लाह ने नहीं डालनी वही नहीं डलेगी, बाकी मामला अल्लाह पे छोड़ दो, अपना काम करो, मेहनत करो, वक्त को ज़ाया नहीं करो, अपना जायज़ा लो, अपनी कोशिशों का रुख ठीक करो, अपने वक्त को सही इस्तेमाल करो, बेकार मशगलों को छोड़ दो, अब बेकार कामों को छोड़ दो, अपनी सोच को बचाओ, अपनी आँखों को बचाओ, कहीं ऐसी जगह जाके जहाँ से आके दिमाग ही कई दिन तक हाथ में ना रहे उसको छोड़ दो, अपनी कोशिश कर लो फिर अल्लाह पे डाल दो, फिर वो नहीं भूल पाएगा। ऐसे लगता है कि हर कुरान पढ़ने वाले को आखिरी पारों तक भी पहुँचते हुए ये एहसास और शिद्दत से होता है कि बहुत छूट गया, बहुत कुछ छूट गया, अभी तो ये भी याद नहीं, अभी तो तर्जमा भूल रहे हैं, अभी तो तजवीद में कमी है, अभी तो तफसीर याद नहीं होती, कोई बात नहीं, चलते रहोगे सफ़र चलता रहेगा, अल्लाह भूलवाता नहीं है जब बंदा कोशिश करता है, और जब अल्लाह की ज़ात बंदे को पकड़ लेती है और बंदा भी उसके लिए तैयार है कि मैं अल्लाह का हाथ नहीं छोड़ना चाहता अल्लाह के कलाम की सूरत में, तो फिर इंशाल्लाह एक वक्त आता है सब कुछ दिल में आता है, और सिर्फ लफ्ज़ों को याद रखना भी क्या याद रखना है अगर अमल के वक्त में वो लफ्ज़ भूल जाए, मानी याद नहीं, लफ्ज़ी तर्जमा क्या करना है याद करके, अगर उन आयतों ने हमें वक्त पढ़ने पर रोका नहीं उस गुनाह में पढ़ने से, या नेकी का मौका आया और उसको लेने से उस बात ने हमें नहीं माइल किया, तो फिर क्या होगा, छोड़ो फिर क्या करना है, पढ़ना पढ़ाना क्या करना है, तफसीर सुन के शाने नज़ूल याद रख के क्या करोगे अगर तुम्हें अपने अमल में नहीं याद रहती। एक एक लफ्ज़ हमारे सर पे हथौड़ों की तरह बरसना चाहिए कि एक इंसान किस दर्जे पे लेता है, कहाँ पे लेता है, इतनी बड़ी ज़ात, इतना बड़ा कलाम, इतना छोटा इंसान, इतने हकीर पानी से बना हुआ इंसान, अल्लाह की ज़ात उसको अपनी किताब के लिए चुन ले, इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती है, किसने इतनी कीमत देनी थी हमारे वक्त की, किसने इतनी कीमत देनी थी हमारे इस खटिया गंदे जिस्म की, खरीद के उसने अनमोल कर दिया, हमारी तो कोई कीमत भी ना थी, जिस दिल में कुरान आ जाता है, जिस हाथ में कुरान आ जाता है वो कीमती हीरा बन जाता है, फिर उसकी हिफाजत अल्लाह खुद करता है, इंसान के बस में क्या, अल्लाह जब चाहता है सनुक्रियो का फला तनसा, खुली बातें याद आने लगती हैं, माँ नन सख मिना या नुन सिहा, पीछे पड़ चुके सूरत बकरा में कि हम जो आयत भी मंसूख करते हैं या उसको भुलवाते हैं उससे ज़्यादा आपके लिए ले आते हैं, कुछ ने इसको उस आयत से भी जोड़ने की कोशिश की लेकिन हम तो इस वक्त इसको सिर्फ अपने लिए ले रहे हैं कि अल्लाह की ज़ात हमें इस कुरान की और इस किताब की नेमत की कदर की तौफीक देते हैं, फरमाया कि नहु यालमुल जहर वमा यख्फा, बेशक वो जानता है जाहिर को भी और वो जो छुपा होता है। کس سے چھپو گے، کتنا چھپو گے، کس کی نظروں میں عزت بناؤ گے، اور کتنے دن جن کی نظروں میں عزت بنا رہے ہو کل ان کی نظروں پہ عزت اور کم ہو جائے گی اگر تم نے اپنے آپ کو دو رخا پیش کیا، تمہارے کال اور فیل میں اگر تضاد ہوا، لوگوں کی نظروں میں بڑے بننے کے لیے اگر تم نے خود کو اپنی نظروں میں چھوٹا کر لیا تو کل لگ بتا جائے گا۔ یہ بھی مضمون ہر صورت میں آ رہا ہے، ضرور دیکھے گا، تمہیں جانتا ہے، غور کرو۔ اور یہی چیزیں جو انسان کو سیدھا رکھتی ہیں، جو اس سے کوشش کرواتی ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم سہل بنا دیں گے آپ کے لیے آسان شریعت پر عمل کرنا۔ لوگ کہتے ہیں شریعت بڑی مشکل، یعنی وَنُيَسِّرُكَ، ہم آسان کریں گے، ہم آپ کو طریقہ یسرا کے لیے آسان کر دیں گے۔ یسرا سے مراد یہاں شریعت اسلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا مشکل دین ہے، شریعت بڑی مشکل ہے، کہا اس کے لیے مشکل ہے جو بھی چلا نہیں ہے، جو چل پڑتا ہے دن بدن اس کے لیے آسان ہے۔ جس نے چکھا نہیں اس کو چکھنا مشکل لگے گا، جس نے کھایا نہیں اس کو کھانا مشکل لگے گا۔ اس لیے تم فکر اس بات کی کرو کہ ایک دفعہ چل پڑو، چلتے ہیں تو راستے آسان ہو ہی جاتے ہیں۔ پہلے دن جو راستہ لمبا لگتا ہے، دوسرے دن تھوڑا لگتا ہے، اور ایک وقت آتی کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا راستہ، چلو تو صحیح، سفر بھی کٹ جائے گا۔ تم نے شریعت کو مشکل سمجھ کر، بوجھ سمجھ کر پیچھے ڈال دیا کہ جیو جو مرضی کرو، موج مستی کرو کہ دنیا میں رہنا ہے، بار بار تھوڑی آنا ہے۔ کہا نہیں، جو چلے گا اس کو آسانی ملے گی۔ اگر تم نے اس کو اپنی زندگی کے اندر عمل کے لیے نہ لیا، دن بدن اور مشکل ہوگا۔ جو کبھی چلا ہوا نہیں ہوتا نا، اس کو تھوڑی سی واک کرنی پڑ جائے مصیبت پڑ جاتی ہے، اور جو بھاگا ہوا نہیں ہوتا اس کو بھاگنا پڑ جائے تو اس کو حقیقت میں بھاگنا بڑا ہی مشکل لگتا ہے اس وقت۔ اس لیے چل پڑے، جو کام مشکل لگتا ہے چل پڑے، دیکھیں گے کیا ہوگا۔ جب بچے کو انجیکشن لگوانا ہوتا ہے نا، بس گھٹ سے لگا دیا جاتا ہے، پھر جو بھی ہوگا وہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ نے توفیق دے دی، اس کے لیے دن بدن آسانیاں ہو جائیں گی۔ کچھ لوگوں میں فطری طور پہ میلان ہوتا ہے نیکی کا، وہ پہلے بھی کوئی گناہ نہیں کرتے، بعد میں بھی نہیں کرتے، لیکن کچھ کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ شروع شروع میں اسلام مشکل لگے، نماز مشکل لگے، روزہ مشکل لگے، شراب سے رکنا مشکل لگے، اور گندے کاموں سے رکنا مشکل لگے۔ چلتے جاؤ، وَنُيَسِّرُ کا، ہم آسان کریں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کی ذات کہہ رہی ہے، جو ساری چیزوں پہ قادر ہے تو اس کے راستوں پہ چلنے والوں کے لیے آسانیاں پھر وہی کرتا ہے۔ پھر دوسرے حیران ہی رہیں گے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں، دو سال میں آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کو یہ مشکل نہیں لگتا؟ کہا اب نہیں لگتا۔ مشکل صرف اس دن تک ہوتا ہے کوئی کام جس دن تک شروع نہ کیا ہو۔ جس دن کام شروع ہو گیا، آپ کئی کاموں میں آزما کے دیکھ لیں، فطرت کا یہ اصول ہے، جو کام ابھی شروع نہیں ہوا ہوتا مشکل ہوتا ہے، ذرا سا کام آپ شروع کریں راستے بنتے جاتے ہیں، پھر مزہ آنے لگتا ہے۔ کھانا نہیں پکایا بوجھ لگ رہا ہے، پکانے لگ جائیں آپ انجوائے کرنے لگتے ہیں۔ صفائی مشکل لگ رہی ہے، شروع کر لیں انجوائے کر لیں گے۔ دنیا میں آنے کا ہر طریقہ، ہر کام دیکھے شروع میں مشکل ہوتا ہے پھر آسان ہوتا ہے، لیکن جو کنارے پہ کھڑا کہتا رہے کہ کودوں کیسے، اس کا حال تو پھر اللہ ہی آسان کر دے تو کر دے۔ فذکر، پس آپ نصیحت کرتے رہیں، ان نفعت ذکر، اگر آپ کی نصیحت سے ان کو فائدہ ہو جائے، یعنی نصیحت آپ کرتے رہیں۔ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، دعوت حق دیتے رہیے، جو بات آپ کو اللہ نے کہی ہے کریے، قم فانذر کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ رہ گئے وہ لوگ جو تعصب اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو بھی دے، ان کو بھی دل سوزی سے پکارے، ان کے لیے بھی دعائیں کرے، ان کو بھی خلوص سے پکارے۔ وہ انکار کرتے ہیں، آپ ان کے انکار پہ دل برا نہ کریں، آپ چلتے جائیں اس کام پہ، شاید اس سے فائدہ ہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى، آپ کو بتانے کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن آپ کی بات پہ فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے دل میں خشیت ہوگی، اللہ کا خوف، روز جزا کا ڈر، وہ تو ضرور مان جائے گا۔ جس کو غم یہ لگا ہوا نا کہ میری آخرت خراب ہو رہی ہے، ہائے میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ایسا بندہ تو حقیقت میں خشیت پیدا کر لے گا دل میں، وہ تو واقعی ڈر جائے گا۔ لیکن وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور دور رہے گا اس سے بدبخت، اس نصیحت سے، اس قرآن سے، اس ذکر سے، بدبخت جو ہوگا وہ آہستہ آہستہ اجتناب اختیار کر لے گا، جم پہ چلا جائے گا، اس سے برداشت ہی نہیں ہوتی اتنی ہائی پوٹنسی کی گولی۔ اس کو قرآن کی ایک ایک آیت بڑی بڑی اینٹی بایوٹک لگتی ہے، بڑا سا کیپسول لگتا ہے، اس کو ڈرپ لگتی ہے قرآن کی آیتوں کی، اس لیے یتجن نبوہ وہ الگ ہو جائے گا۔ پچھلی صورت میں ہم نے بات کی تھی، ایک تو صورت پہلے، کہ اجتناب دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا آتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں دور کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کتاب سے الرجی ہوتی ہے اشقا کو، یا تجنبو کا اگر انگلش لفظ کریں تو الرجی بھی آج کے معروف لفظ میں، الرجی ہوتی ہے بدبختوں کو، اس سے وہ کھسیانی بلی بن کے بھاگنے لگتے ہیں، وہ ادھر ادھر جھانکنے لگتے ہیں کہ اب پھر قرآن کی کوئی بات نہ شروع ہو جائے اور اس طرح کی نہ ہو۔ اور کیا علامتیں اشقا کی؟ ایک ہوتا ہے شقی، یہ ہے اشقا، سب سے بدبخت، جیسے اکبر، افضل، اکرم، اس سے اشقا۔ کون ہے؟ الذی یصلی النار الکبری، جو بالآخر اس بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ دنیا میں بھی بڑی آگیں اس کے لیے تیار ہیں، لیکن آخرت میں تو وہ بہت بڑی آگ میں جائے گا۔ کبری، صغری کی طرح، نار چونکہ مؤنث ہے تو اکبر کی بجائے کبری۔ وہاں حال کیا ہوگا؟ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہ وہاں مرے گا اور نہ جیے گا، نہ یہ حالت ہے کہ اس کو زندگی کہی جائے اور نہ موت آ جائے کہ جان چھٹ جائے، روز جیے گا روز مرے گا، ہر دن اس کا اگلے دن سے سخت دن ہوگا۔ یتجنبها الاشقى الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، یہ کوئی زندگی ہے کس کو زندگی کہیں، اور یہ کوئی موت ہے جس کو موت کہیں، نہ موت کے عذاب سے چھٹے، نہ جینے کی طرح جیے گا، کوئی لطف نہیں، کوئی لذت نہیں، کوئی مزہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو اللہ کو مانا، نہ اللہ کے رسولوں کو مانا، مرتے دم تک کفر اور شرک پہ رہا، خود اپنا خدا بن کے دہریت کا شکار ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں ڈال دے گا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جن کے دلوں میں کچھ ایمان ہوگا، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے کچھ عرصہ، ان کو سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کو باہر لے لے گا، پھر ان کی شفاعت قبول ہوگی، پھر ان کی جلی ہوئی لاشیں جنت کی نہروں میں ڈال دی جائیں گی، اور اہل جنت سے کہا جائے گا ان پر پانی ڈالو، اس پانی سے وہ اس طرح جی اٹھیں گے جیسے نباتات پانی پڑنے سے اگ جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ابو سعید الخدری سے اور بزار کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے اس مضمون کے میں ملتی ہے۔ موت آئے گی، جہنم میں ختم ہو جائیں گے یہ، اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو ایک نئی زندگی دے گا۔ اس پورے انجام سے بچنا ہے تو کیا کرو؟ قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے خود کو پاک کر لیا۔ سعید اور شقی کے تذکرے کے بعد، اب وہ شخص جو کفر اور شرک سے خود کو پاک کر لے، اپنے دامن عمل کو فسق و فجور سے پاک کر لے، نافرمانی اور سرکشیوں سے کبھی اپنے آپ کو آلودہ نہ ہونے دے، جو ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مشغول رہے، پانچ وقت کی نماز میں سستی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، اللہ آخرت میں اس کے سر پہ کامیابیوں کے تاج رکھیں گے۔ فذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا اور نماز پڑھتا رہا۔ رب کے نام کا ذکر نماز کے ساتھ جوڑ دیے، فصلی، فا فوراً کے لیے ہوتی ہے، یعنی نماز وہ ہوتی تھی جس میں اللہ کا ذکر بھی ہوتا تھا، اللہ یاد بھی آتا تھا، یہ نہیں کہ پوری نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہی نہ ہوئی، پتہ نہیں کس سے باتیں کر کرا کے آگے۔ لیکن عموماً لوگوں کا حال کیا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ البتہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہاری ساری ترجیح ہے دنیا کے لیے، تمہارے غم ادھر ہی ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم تزکیہ نفس کرتے، ذکر الہی میں مشغول ہوتے، نماز ادا کرتے، اپنے فرائض کو پورا کرتے، لیکن تم تو اس دنیا کی کوششوں میں اتنے پڑے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی میں ہی رہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ عام لوگوں میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کی نعمت اور راحت تو نقد اور حاضر ہے اور آخرت کی نعمت اور راحت نظروں سے غائب اور ادھار ہے. حقیقت سے ناشنا لوگوں نے حاضر کو غائب پر اور نقد کو ادھار پر ترجیح دے دی جو ان کے لیے ہمیشہ کے خسارے کا سبب بنی. اور اسی خسارے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے آخرت کی نعمتوں کو کھول دیتا ہے کہ وہاں یہ کچھ تیار کیا ہے, جس کو تم ادھار سمجھتے ہو وہ نقد ہے اور جس کو تم نقد سمجھتے ہو وہ ادھار ہے. تو قرآن ہماری آنکھیں کھولتا ہے, ہماری آئی سائٹ کا اینگل ٹھیک کرتا ہے, دور کا چشمہ قریب اور قریب کا چشمہ دور کر دیتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ عقل مند کا کام نہیں کہ ایسی چیز پر اپنا دل ڈالے اور اس کے لیے اپنی توانائی اختیار کرے جو بہت جلد فنا ہونے والی ہے, کیونکہ بلا آخرت و خیر و بقا, حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور اس سے زیادہ باقی رہنے والی, سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے. عقل کرو, ہوش کرو, اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرو. تم مرے تو کس پہ مرے, تم ریچھے تو کس پہ ریچھے, جو اپنی نہیں تھی, جو ہمیشہ رہنی نہیں تھی, تم نے اس چیز کے پیچھے اپنی ہمیشہ کی آخرت کو رسک پہ لگا دیا. دنیا کے چار دن کے فائدے اور لذتوں کے لیے ہمیشہ کی آخرت کو خراب کر دیا. اب کا افضل اکرم سپرلیٹیو, ہر چیز میں شدت ہے. فکر کرو, غور کرو. اب یہ بات کوئی نئی نہیں ہے جو تمہیں سمجھ نہ آئے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یقیناً یہ سب کچھ اگلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے. صحف صحیفۃ کی جمع, اولا اول کی تانیث مؤنث. کون سے صحیفے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ, یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا ہوا. یہ پیغام نیا نہیں, یہ پیچھے سے آیا. اور یہ دوسرا مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں کی بات ہے. اسے پیچھے سورت نجم کے رکوع نمبر 3 میں ہم پڑھ چکے کہ ابراہیم اور موسیٰ کو صحیفے دیے گئے. اسی سے پھر پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بڑی کتاب تو نہیں, صحیفے ملے, اور صحیفے ایسے جیسے آج کے دور میں بکلیٹ بروشرز. اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات تو ملی ہی تھی, لیکن تورات کے ساتھ ساتھ پھر کچھ صحیفے بھی ملے تھے. اور انبیاء کرام کو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں دی جاتی تھیں جس میں وقتی رہنمائی ہوتی ہے. اس کے اندر بہت سارے ایسے پیغامات ہوتے ہیں جو اس دور کے ضرورت ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پھر اسی دور کے لوگوں کے لیے کرتے ہیں اور بعد میں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. ابو ذر غفاری سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابراہیم کے صحیفے کیسے اور کیا تھے. آپ نے فرمایا ان صحیفوں میں عبرت کی مثالیں تھیں, اور اس میں سے ایک مثال ظالم بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ لوگوں پر زبردستی قبضہ کرنے والے, مغرور اور مبتلا, مبتلا کہتے جس کو آزمائش میں ڈالا گیا, میں نے تجھے حکومت اس لیے نہ دی تھی کہ تو دنیا کا مال پر مال جمع کرتا جائے, بلکہ میں نے تو تجھے اقتدار اس لیے سونپا تھا کہ تو مظلوم کی بد دعا مجھ تک نہ پہنچنے دے, کیونکہ میرا قانون یہ ہے کہ میں مظلوم کی بد دعا کو رد نہیں کرتا اگرچہ وہ کافر کی زبان سے نکلی ہے. وہی بیسک تعلیمات جو ہر دور میں رہی, کہ ظلم نہ کرو, کسی کا حق نہ مارو, اور اللہ ہمیں ایسا تقویٰ دے جو ہمیں گناہوں سے روک لے. ایک اور مثال حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں سے, عام لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنے اوقات کے 3 حصے کرے. اب ہمیں سے جو عقل مند بننا چاہے گا وہ کر لے گا. ایک حصہ اپنے رب کی عبادت اور اس سے مناجات کا ہو, دعائیں مانگنا, اذکار. دوسرا حصہ اپنے اعمال کے محاسبے کا, اعمال نہیں اس کا محاسبہ, اس پہ غور کرو کہ کر کیا رہوں, اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور صنعت میں غور و فکر کا, یعنی تدبر کرو, کبھی اپنے اعمال پہ کرو, کبھی کائنات پہ کرو. اور تیسرا حصہ اپنی ضروریات معاش حاصل کرنے اور طبعی ضروریات پوری کرنے میں, جس میں کھانا پینا سونا کمانا سب کچھ آتا ہے. ہمارے 3 حصے بھی ہیں, لیکن اللہ معاف کرے نہ جانے کیسے. ہماری رات کے بھی اگر 3 حصے ہیں تو پہلا حصہ کچھ دیکھنا, دوسرا دوسرا, اور تیسرا تیسرا. ایک اور مثال ہے, فرمایا کہ عقل مند آدمی پر لازم ہے کہ اپنے زمانے کے حالات سے واقف رہے، بدو بن کے نہ جیے کیا ہو رہا ہے ارد گرد، اور اپنے مقصود کام میں لگا رہے، یعنی حال کی خبر رکھے لیکن جو مقصد ہے اپنی زندگی کا اس میں لگا رہے، اور اپنی زبان کی حفاظت کرے. اور جو شخص اپنے کلام کو اپنا عمل سمجھ لے گا، اس کا کلام بہت کم صرف ضروری کاموں میں رہ جائے گا. کتنے پتے کی بات ہے، جو بات کہے گا اس پہ عمل کرے گا تو باتیں تھوڑی کرے گا نا، تاکہ پھر عمل بھی تھوڑا کرنا پڑے، پھر صرف ضروری باتیں کرے گا. ہم زیادہ وقت تو باتیں کرتے ہیں اور کام کا وقت تھوڑا ہی رہ جاتا ہے. اسی طرح صحفی موسیٰ کے بھی کچھ مضامین ہمیں ملتے ہیں ابو ذر غفاری سے، کہتے ہیں میں نے ایک موقع پہ پھر صحف موسیٰ کے بارے میں پوچھ لیا، آپ نے فرمایا اس میں تو سب عبرتیں ہی عبرتیں ہیں، جس میں سے چند کلمات یہ ہیں: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو مرنے کا یقین ہو، پھر وہ کیسے خوش رہتا ہے؟ سوچیے، جس کو مرنے کا یقین ہو وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو، وہ کیسے عاجز و درماندہ اور غمگین ہو، یعنی اللہ نے جو رکھا ہے نصیب میں اس پہ راضی ہو جائے. اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا اور اس کے انقلابات اور لوگوں کے عروج و زوال کو دیکھتا ہے، وہ کیسے دنیا پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے. مجھے تو لگتا ہے ہم سب کو اپنے اوپر ہی تعجب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر ہی دکھتی ہیں. اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت کے حساب پر یقین ہو، وہ کیسے عمل کو چھوڑ بیٹھتا ہے. اللہ، سونے کے پانی سے لکھنے والی باتیں. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے پھر یہ سوال کیا، کیا ان صحیفوں میں سے کوئی چیز آپ کے پاس آنے والی وہی میں بھی ہے، یعنی کچھ آپ کے پاس بھی اس میں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا ابو ذر یہ آیتیں پڑھو: قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، سے سورۃ آخر تک. تو یہ دنیا چار دن کی تھی جس کو ہم نے ہمیشہ کی بنا لیا، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی تھی جس کو ہم نے رزق پہ اور چانس پہ ڈال دیا. اصل بات یہ کہ ایک انسان فکر کرے، غور کرے، اپنے اعمال کو دیکھے، کوئی اس کو کچھ نہیں دے گا اگر اس نے خود کو کچھ نہ دیا. تزکیہ کریں گے، برائیاں چھٹتی جائیں گی تو نیکیاں آتی جائیں گی. صرف نیکیوں کا کرنا جو ہے یہ تزکیہ نہیں ہوتا، یہ دوہرا عمل ہے. جیسے بیج لگاتے ہوئے جڑی بوٹیوں کو نکالا بھی جاتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ وہ جڑی بوٹیاں ساری کھاد جو ہے وہ کھا کے رہ جاتی ہیں. جتنا ایک انسان اپنے اوپر فکر کرے گا، اتنا اس کو دوسروں پہ غور کرنے کا موقع کم ہوگا. ججمنٹل نہیں دے گا، برے برے کمنٹس نہیں دے گا، فلاں کافر، فلاں جہنمی، فلاں ایسا، فلاں ایسا، اس کی زندگی میں یہ باتیں نہیں رہیں گی. وہ ہر وقت خود کو فکر میں رکھے گا کہ میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. آج اگر ان حالات میں میرا اللہ کے پاس جانے کا وقت آ جائے تو کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ کیا حقیقت میں میں نے اپنے آپ کو نفس کی خرابیوں سے پاک کیا؟ کیا واقعی میری زندگی میں دنیا زیادہ اہم ہے کہ آخرت؟ کیا حقیقت میں میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کے لیے جمایا؟ جتنا اپنا محاسبہ کرتے جائیں، جتنے خود سے سوال پوچھتے جائیں، اتنا دل شکر کے ساتھ بڑھتا جائے گا اور اپنا محاسبہ کرنے کو دل چاہے گا. ورنہ تو ہر جمعے کو یہ پڑھی جاتی ہے، جب بھی جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہو. مصنون طریقہ یہی ہے عموماً کہ پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ اور دوسری میں سورۃ واشیہ. لیکن میں سوچتی ہوں کہ تزکیہ کہاں ہے. مسجدوں میں جا کے جمعہ پڑھنے والے بھی بعض دفعہ اس کا معنی نہیں سمجھ لیتے. کم از کم اس آیت کا، ان صورتوں کا صرف ترجمہ ہی بتا دیا جائے لوگوں کو، کہ لوگوں جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ ہے، تو دنیا کی ترجیحات بدلی، پھر لوگ بھاگتے ہیں، پھر جمعے کی نماز سے ابھی پورا بھی نہیں فارغ ہوئے یا آخری رکعت پہ پہنچ کے پڑھی اور پھر چل پڑے. اللہ کرے کہ انہی صورتوں کی ہی تعلیمات صرف جمعے کے خطبوں میں اگر شامل ہو جائیں تو کتنے بھائی ہیں جو نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہ کم از کم ایک پیغام تو لے کے آئیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اس کی قدر اس سے پوچھیے جو دنیا میں اپنی سانسیں گنوا رہے ہیں. کتنا بے بس انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، کتنا ایک انسان اپنے آپ کو اس وقت بے بس محسوس کرتا ہے. سارے ڈاکٹر پاس ہیں، سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ کا حکم آئے گا تو انسان ایک لمحے میں اس دنیا سے چلا جائے گا. تلاوت سنتے ہیں شعور کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کریں گے کہ کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی. پوری سورت میں سے آپ نے اس نقطے پہ غور کرنا ہے تلاوت سنتے ہوئے کہ یقیناً وہ میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے, میرے باطن کو بھی جانتا ہے, میرے ظاہری اعمال کو بھی جانتا ہے اور میرے باطنی اعمال کو بھی جانتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.